الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا منا وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ہمارے ہاں سردی کے موسم میں اچھا سب سے پہلے تم سر بتایا موت کا کیا نظام ہے
ٹھیک
ہے اور ظہر کی جو نماز مثل اول میں پڑھتے ہیں
ظہر کی نماز 2:10 پر ہوتی ہے
ہمارے ہاں سردی کا جب موسم ہوتا ہے تو سردی کے موسم میں دھند چھا جاتی ہے اور دھند کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں انسانی کیفیت میں تناؤ چڑچڑاپن اور کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج نظر نہیں آتا سورج موجود ہوتا ہے لیکن یہ جو دھند ہے سورج کی روشنی سے زائل اور ختم نہیں ہوتی رشید صاحب اور آگے آ جائیے اتنا آگے آ جائے کہ جب تک ٹکر مار سکیں آپ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں جن سے میں نے یہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مجاز سہولت گزرے ہیں کراچی میں تھے بعد میں شاہ ولایت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے صاحبزادے ہیں اللہ تو اللہ تعالی نے ہر چیز کو ایسے ہی نہیں پیدا فرمایا جب دھند ہوتی ہے تو انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ کھچاؤ چڑچڑاپن اس میں آتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ سورج نہیں دے سکتا اور عموماً یاس یعنی ناامیدی سی کی کیفیت بھی مایوسی کی کیفیت بھی اس زمانے میں ہوتی ہے اور یہ دھند سورج کی روشنی سے نہیں جاتی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے بارش کی جب بارش برستی ہے پھر وہ دھند جاتی ہے ارے بیٹا ابھی دوسرے لوگ بیان کر رہے تھے تو آپ بالکل خاموش بیٹھے تھے وہ کیونکہ جوش میں بیان کر رہے تھے تو میری بات بھی ذرا اگر خاموشی سے سن لو تو شاید مجھے کچھ فائدہ ہو جائے، اور اگر پھر بھی کسی کو باتیں کرنے کا ذوق ہوگا تو اس کے لیے ایک ترکیب ہے کہ ایسے بچے کے ناک دونوں کانوں کے درمیان کرتی رہے، یہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو اللہ تعالی نے کسی چیز کو حبس پیدا نہیں فرمایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کوئی چیز عبث نہیں. اچھا یہ دھند بھی اتنی کام کی چیز ہے، حالانکہ تکلیف اتنی ہوتی کہ اس زمانے میں عام و رفت پر اس کا اثر ہوتا ہے.
سفر مشکل ہو جاتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی کیفیت بھی کیسی ہو جاتی ہے. ہمارے اس سندھ کے علاقے میں عموماً کم ہوتی ہے، پنجاب کے علاقے میں زیادہ ہوتی ہے، بلکہ دھند کی کثرت کی وجہ سے بعض مرتبہ ٹریفک بھی معطل، کہتے شاہراہ بند کر دی گئی، موٹر وے کو بند کر دیا گیا دھند کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا عجیب نظام ہے کہ وہ دھند کی افادیت اپنی جگہ ہے، اور وہ یہ کہ اس زمانے میں گندم کی فصل لگائی جاتی ہے. لہذا وہ جو گندم کی فصل ہے اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن اگر پانی زیادہ ہوگا تو وہ فصل کو نقصان پہنچائے گا، اس کو تھوڑا پانی چاہیے. یہ جو دھند ہوتی ہے اس میں پانی ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے، لہذا یہ گندم کی جو فصل ہے اس نمی کو چوس رہی ہوتی ہے، مستقل بھی ضرورت ہے. لہذا جتنی اس کو یہ نمی ملے گی گندم اتنی اچھی اور عمدہ ہوگی، تب ایک وقت آتا ہے یہ دھند ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ختم ہونے کا جیسے میں نے عرض کیا کہ دھند جو ہے وہ بارش سے ختم ہو جاتی ہے. ابھی گزشتہ مہینے کی بات ہے کہ ہمارے شیخ اور مرشد، میرے شیخ مسانی، ہمارے شیخ اول رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب داؤد اور کاتون کے ساتھ ملتان کا سفر ہوا. سفر سے دو دن قبل میزبان سے بات ہوئی تو معلوم چلا کہ ملتان میں دھند ہے. بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ اکثر فلائٹیں وغیرہ کینسل ہو جاتی ہیں، منسوخ ہو جاتی ہیں. ایئرپورٹ پر پہنچے تو پتا یہ چلا کہ بہاولپور کی فلائٹ کینسل ہو گئی، اور ایک گھنٹے کی مسافت ہے ملتان اور بہاولپور کی، لیکن ملتان کی فلائٹ منسوخ نہیں ہوئی، مختصر تھوڑی سی تاخیر ہوئی. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ کچھ دیر قبل بارش ہوئی، اور بارش کی وجہ سے وہ دھند ہٹ گئی. حضرت کا دو دن قیام رہا خیر المدارس میں، بلکہ ماشاءاللہ ریاض العلوم وہاں جو رشید آباد ہے وہاں پہ حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب کو مجھے کراچی میں ہی فون آ گیا تھا، تو وہاں پر بھی رشید آباد میں بیان کا نظم ہوا جامع مسجد رشیدیہ جو مرکزی مسجد ہے. مولانا خود تشریف فرماتے ہیں، ماشاءاللہ خوب رونق لگی، قبول فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے. پھر ریاض العلوم بھی جانا ہوا تو وہی فرمایا کہ بھائی حیدرآباد بھی ہے ریاض العلوم، یہ بھی ریاض العلوم. تو بہرحال مدرسے بھی تشریف لے گئے. پھر وہاں پر وہ جو مغرب کے جمعے کی مغرب کے بعد عموماً جو کھانا پکاتے ہیں ان کا ایک نام بتایا تھا انہوں نے مولانا کہ آپ مل کے بڑی باتیں ہوتی رہی ریواڑی کی زمانے کی. بہرحال بہت اچھا رہا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگلے دن جمعے کا نظم وہاں قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہ جو مسجد سراجہ ہے وہاں پر نظم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ میں نے پوچھا تھا میزبان سے کہ کیا یہاں پر خواتین کے بیان کے سننے کا نظم ہے، تو مولانا فرمانے لگے، میزبان کہنے لگے اگر خواتین کے بیان کا نظم رکھیں گے تو مرد نہ آ سکیں گے. اچھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تہخانے میں خواتین کے بیان کا نظم عموماً علماء اہل اللہ کے تشریف لے جانے پر وہ نظم رکھتے ہیں، کہا لیکن اس دن ہم نے نہیں رکھا. اچھا، تو پھر پتہ یہ چلا، انہوں نے بتایا کہ بعض جگہ ہم نے ایسی صفحے بنائی جو آج تک ہماری اس مسجد میں نہیں بنائی گئی تھی، اور مسجد ماشاءاللہ چھت تک پوری بھری رہی. اور 1:20-1:25 جب ہوا تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ قاری صاحب کتنی دیر بیان کروں؟ کہا حضرت کوئی وقت نہیں ہے. تو وہاں فرما رہے تھے قاری صاحب کہ مسجد کی تاریخ میں دو باتیں عجیب ہوئی. ایک بات تو عجیب یہ ہوئی کہ 2 بجے جمعہ ہوا جو مسجد کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا. اور دوسری عجیب بات یہ ہوئی کہا کہ اتنا ماشاءاللہ جو حاضری تشریف لانے والے حضرات, ایسی حاضری ہمارے یہاں کبھی نہیں ہوئی کہ مسجد کی یہ تمام منزلیں تہخانہ اور مسجد اوپر منزل چھت بھی بھر گئی, اس کے علاوہ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد گئے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے. تو اچھا پھر جو وہ کچھ ساتھی تھے جو ہمارا وہاں سفر اسلام آباد کا تھا, وہاں سے ملتان سے کچھ احباب جو ہے ان کو ریل گاڑی سے کراچی واپس جانا تھا, تو وہ بتانے لگے کہ رات کو پھر دھند شروع ہو گئی. تو یہ ایسا منظر ہے کہ جو حضرت والا مرشد اول شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دیکھا, عجیب کرامت دیکھی اللہ والوں کی کہ ٹیمپریچر جو بتا رہا ہے کہ -ڈگری ہے لیکن سردی نہیں لگ رہی ہے. کبھی ایسا بھی سفر ہوا کہ گرمی بتا رہی ہے کہ جی 44 ڈگری گرمی اور گرمی معلوم نہیں ہو رہی. اللہ اکبر, یہ اللہ والوں کی برکت ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی بات جو نقل فرمائی ہے مشکات کے اندر کہ لو مر ولی من اولیاء اللہ تعالی مر ببلدت لنال برکت مروری ہی تلک ہذہ البلدہ, کہ کوئی اللہ کے اولیاء میں سے کوئی ولی جب کسی سرزمین سے گزر جائے تو گزرنے کی وجہ سے وہاں کی بستی کے رہنے والے, اس بستی کے رہنے والے اس کے گزرنے کی برکت سے محروم نہیں رہتے, ان کی برکت ان کو ضرور پہنچتی ہے. تو فرماتے کہ فضل عند وجودہم, چہ جائے کہ جہاں وہ خود تشریف فرما ہو وہاں کیا رحمتیں برستی ہوں. تو دھند کو بارش جو ہے, بارش جیسے وہاں پر ہوئی تو بارش سے دھند ختم ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو انسان کی طبیعت میں بھی کبھی کبھی ایسی نا امیدی اور مایوسی طاری ہوتی ہے. یہاں تک کہ دیندار لوگوں کو بھی ایسا ہوتا ہے, پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی ایسا ہوتا ہے. اس لیے صوفیاء کا تو ایک طبقہ گزرا ہے, مستحلقین کا طبقہ, کہ جنہوں نے خودکشیاں تک کر لی. اسی میں سے ایک شیخ تھے, حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا. ہوا یہ کہ وہ اس زمانے کے کسی شیخ کے پاس گئے, ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی, اور کیفیت یہ طاری ہو گئی کہ میں شیطان ہوں. حالانکہ وہ صوفی تھے, شیخ تھے, لیکن ایک کیفیت ان پر طاری ہو گئی کہ میں شیطان ہوں. اور ایسا ہوتا رہتا ہے. اس لیے حضرت ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک زمانے میں ایک شخص تھا, اس پر یہ حالت طاری ہوئی کہ کوئی اس کو ہاتھ لگا دے, کہتے نہیں 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 میں کانچ کا ہوں, مجھے ہاتھ مت لگانا. اب سب بزرگوں کے پاس لے گئے, بڑا انہوں نے سمجھایا, نفسیاتی اسپتال بھی لے گئے. یہ نفسیاتی والے تو خود نفسیاتی ہوتے ہیں. میرے مرشد حضرت ماں شاہ حکیم محمد مدر صاحب دامت برکات اکثر سناتے ہیں کہ ایک بچہ تھا, دیہاتی بچہ, اس نے یہ فرمائش کی اور ضد شروع کی کہ مجھے کیچوا کھانا ہے, یہ جو کیاری وغیرہ میں نہیں ہوتے, کیچوا کھانا ہے. باپ نے سمجھایا کہ بیٹا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے. اس نے کہا نہیں یہ تو مجھے کھانا ہے. سمجھ میں نہیں آیا, کسی سے مشورہ کیا, اس نے کہا بھائی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا, اس نے کہا بھائی یہ ہمارا کیس نہیں ہے, سائیکیٹرک ہاسپٹل لے کے جاؤ, نفسیاتی ہسپتال لے کر جاؤ, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس. اب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو اس نے مسئلہ سنا, اس نے کہا آپ فوراً جائیے اور ایک اس کو کینچو کھلا کے کھلائیے. باپ نے کہا ڈاکٹر صاحب بچے کو کینچو کھلاؤں؟ کہا میں ڈاکٹر ہوں, FRCS FCPS MCPS کی ڈگری اور یورپ سے ڈگری میں نے حاصل کی ہے, میں کہہ رہا ہوں بطور طبیب کے, بطور ڈاکٹر کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کھلائیں, کیونکہ اگر اس کو نہ کھلائیں کہ اس کا دماغ الٹ جائے گا. اب باپ بیچارہ کرتا مرتا کیا نہ کرتا, وہ گیا کیاری میں سے کیچوے لایا, اس نے کہا چلو اتنا تو کروں دھو کے لے آؤں. اب وہ کیچوے کو دھو کے لے آیا, اب پلیٹ میں کیچوے جو ہے وہ آگے پیچھے رینگ رہے ہیں. اب وہ لایا, بچے کے سامنے رکھا, بچے نے دیکھا خوشی سے ہنسنے لگا, باپ نے کہا کھلے کھا. غصے سے، ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا تھا، تو بچے نے ہنسی کہا نہیں 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 میں ابھی نہیں کھاؤں گا. کہا وہ کیوں؟ کہا پہلے ڈاکٹر صاحب اس میں سے شروع کریں گے. اب تو ڈاکٹر نے کہا ساری جو ہے وہ کلمات متبرکات، وہ اچھا ایک بات مجھے یاد آئی، جیسے مولانا خالد صاحب نے جب اپنی مختصر گفتگو شروع فرمائی تو ایک بڑا عجیب کام کیا، اور وہ یہ کہا کہ سب سے پہلے سلام کیا، اور جو ہمارے حضرات تقریر کی مشق طلبا کرتے ہیں پہلے وہ نامی گرامی سب کو مخاطب کر کے سلام بعد میں کرتے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی، سلام تو اول ہونا چاہیے. کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ کیونکہ سلام تو پہلے کرنا چاہیے. اور دیکھا یہ بھی عمل کہ مسجد میں آ کر امام کے لیے بھی کہ وہ سلام کرتا ہے خطبے کے لیے، جب جیسے مولانا نے یہ عمل کیا کہ مقررین کو جو ہے وہ سارے مہمانوں کو خطاب تو بعد میں، بہرحال ایک بات سمجھ میں آتی کہ سلام تو پہلے ہونا چاہیے، اس کی مشق کی جائے. تو بہرحال اب وہ کلمات متبرکات جو اس نے، حضرت والا دعوت برکاتہم نے ایک اور بات سنائی، فرمایا کہ ایک صاحب اچھے بھلے دیندار تھے، اچانک انہوں نے جب نماز مسجد جانے لگتے تو سب سے پہلے جا کر بیوی کو وہ منہ سے واہی تباہی اور سب کچھ عجیب الفاظ گالیاں دینا، یہ سب بڑے پریشان گھر والی کی کیا اتنا اچھا دیندار آدمی اور ماشاءاللہ شکل دیکھو اتنی اچھی اور اس نے کیا حرکت شروع کر دی. اس نے وہ جو ہے مسجد کے امام صاحب کو پرچہ بھجوایا کہ جناب یہ مولوی صاحب یہ جو ہے اچھا بھلا یہ آپ کے بیان میں بیٹھتا ہے، پہلے اتنا اچھا شریف آدمی نرم گفتگو کرتا تھا اور بعد میں بھی نرم گفتگو کرتا ہے، لیکن مسجد جب جانے لگتا ہے تو اس وقت یہ بات کر کے جاتا ہے. بڑا پرے تو امام صاحب نے پرچہ دے گا اس کو بلایا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا تم نماز جب آنے لگتے ہو تو جب نماز میں آنے سے پہلے یہ تم کیا یہ اپنے منہ سے یہ کیا واہی تباہی اور یہ الفاظ نکالتے ہو؟ اس نے کہا مولوی صاحب آپ نہیں، آدمی سیدھا سادہ پڑھا لکھا نہیں جاہل آدمی سیدھا سادہ دیہاتی، اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا. کہا میں نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے تو کہا تھا کہ اگر نماز سے پہلے بکواس کر کے آؤ تو نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ ہو جائے گا. مولوی صاحب نے سر پکڑ لیا، او ظالم بکواس نہیں مسواک. اس نے کہا اچھا مجھے کیا سمجھنے، تو بس سنا تھا آواز بھی ٹھیک نہیں آ رہی تھی تو میں نے بات سن لی تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو کہا، اب وہی جو یہی چیز 70 فضیلت لینے والی، وہی اس بچے کو کہا، اب باپ کہہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب نہیں آپ کھا لیں ورنہ بچے کا دماغ الٹ جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب کی، اب وہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں نہیں یہ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرے پیارے دوستوں، انسان کی طبیعت کے اندر بھی کبھی ایسا حال طاری ہو جاتا ہے، جیسے میں اس شخص کا قصہ سنا تھا، اس نے کہا کہ میں کانچ کا ہو گیا ہوں. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ، ذرا کوئی ہاتھ لگانے کا کہا نہیں ہاتھ مت لگاؤ میں کانچ کا ہوں میں ٹوٹ جاؤں گا. حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس لے آئے، حضرت نے ایک عجیب انتظام کیا. اللہ اکبر، اللہ والوں کی ترکیبیں بھی کیا ہوتی ہے. حضرت نے کیا کہ فرمایا کہ جیسے ہی وہ آئے فوراً اس پر کپڑا ڈال کے دو آدمی اس کی پٹائی لگائے، اور ادھر کانچ جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے کانچ منگوا لیے، فرمایا تو پٹائی کرنے کا تو کانچ وہاں بکھیر دینا. اب جیسے ہی وہ آیا تو کپڑا ڈال کے اس کی پٹائی شروع کر دی. اب وہ کہہ رہے مت مارو مجھے، مت ہاتھ لگاؤ میں ٹوٹ جاؤں گا. نتیجہ کیا ہوا کہ جب خوب پٹائی کر لی اس کے بعد کہا کہ دیکھو آپ کا جو کانچ تھا وہ ختم ہو گیا، یہ تو ٹوٹ کے گر گیا، اب آپ دیکھیں کیسے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسی عجیب چیز ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کو ایک صاحب نے، حضرت کے مرید، انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کی یاد میں بہت تڑپ رہا ہوں، بہت بے چین ہوں. تو فرمایا کہ بھائی آؤ وقت لگا لو. حضرت نے خط سے جواب دیا، وہ آئے اور حضرت جواب وقت لگانے کے لیے آئے، پھر وہاں خانقاہ سے ہی انہوں نے خط لکھا کہ حضرت جب تک میں آپ سے دور تھا اتنی تڑپ تھی، بے چینی تھی، لیکن جب سے آپ کے پاس آئے ہوں وہ تڑپ اور وہ بے چینی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. کتنی پیاری بات، کتنی آسان انداز سے سمجھائی. فرمایا کہ دیکھو دیکھو، جب بچہ ماں سے دور ہوتا ہے تو اماں اماں چلاتا ہے، اور جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے اماں اماں نہیں کہتا، بلکہ وہ کھیلتا رہتا ہے. ہاں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا کے دیکھتا رہتا ہے کہ میری ماں ہے کہ نہیں ہے. فرمایا اسی طرح کے سے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ ان کے انتقال کا وقت قریب تھا، لوگ ان کو کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے کہ کلمہ شریف پڑھو، وہ بزرگ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہیں پر ایک صاحب نسبت، ایک عالم ربانی وہاں تشریف لے آئے. تو جیسے انہوں نے ان کو دیکھا تو ان بزرگ نے جو کہ مرض الوفات میں تھے، انتقال کا وقت قریب تھا، ان عالم سے فرمایا، اس اللہ والے سے فرمایا کہ حضرت ان کو دیکھیے، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نام لو، میں تو محبوب کے جلووں میں مصروف ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نام لو. وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بچہ ماں سے دور ہوتا ہے، جب بچہ ماں سے دور ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے، وہ اماں اماں پکارتا ہے، اور جب ماں کے قریب ہوتا ہے بس گود میں بیٹھا رہتا ہے. لہذا کبھی کبھی اللہ والوں پر، عارفین پر کبھی ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، یعنی خاموش ہو جاتے ہیں. بس پھر ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ صرف ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کیوں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قلب کی آنکھوں سے، چشم بصیرہ سے ان کو اپنا دیدار کراتے ہیں، تو اس وقت ان کی زبان بند ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو میرے پیارے دوستو، وہ جو میں شیخ کا ذکر کر رہا تھا، جنہوں نے کہا کہ میں شیطان ہوں، اس نے فرمایا کہ شیخ کو شیخ کی ضرورت ہے، شیخ کو بھی شیخ کی ضرورت ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس کو فرماتے تھے ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. لہذا شیخ ہے، مرید کر رہا ہے، اس کو بھی اپنے سر پر بڑا چاہیے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اخلاص کی ایک عجیب و غریب بات ہے. اللہ اکبر. واقعی ایسا شخص جو مٹا ہوا نہ ہو، اخلاص جس میں کوٹ کر کر بھرا نہ ہو، ایسی بات بول نہیں سکتا. حضرت نے کیا فرمایا، عجیب بات، غور سے سننے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے. فرمایا کہ اپنے شیخ کو رائے شاہ رائے ولایت سے ملاتے رہو، اپنے شیخ کو بھی شاہ رائے ولایت، شاہ رائے اولیاء سے ملاتے رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں ٹریک سے ڈی ٹریک ہو جائے. یعنی اس چیز کو دیکھتے رہو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات اس میں پیدا ہو جائے کہ جو اہل اللہ کا جو رستہ چلا آ رہا ہے اس رستے سے ہٹ کر ہو. سبحان اللہ. فرمایا اتنی بڑی بات فرمائی، لیکن یہ ملانے کا مقام علماء کا ہے، بڑے لوگوں کا ہے. جیسے علماء اگر تبلیغ میں جاتے ہیں تو تبلیغ میں جانے والے علماء کو 6 نمبر کا پابند نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صرف 6 نمبر بیان کریں گے، وہ اس کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ وہ 6 نمبر سے ہٹ کر امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہیں عن المنکر بھی بیان فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو منصب عطا فرمایا ہے، اس منصب کے اس کی ذمہ داری ہے، لہذا اس منصب کے تحت وہ یہ بات بھی فرمائے گا. لہذا اس کو اگر کوئی غیر عالم ہو، اگرچہ امیر بھی ہو، وہ اس کا پابند نہیں کر سکتا کہ آپ صرف 6 نمبر پاپ کی بیان فرمائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز، منکر کی کوئی چیز دیکھے، اصول کے خلاف چیز دیکھے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر بھی گفتگو فرمائے گا. تو بہرحال اسی طرح سے تو وہ شیخ نے یہ کہا کیا کہ میں شیطان ہوں. اور پھر اسی زمانے کے کسی شیخ کے آگئے، تو وہ شیخ کسی کام میں مصروف تھے اور وہ آئے، انہوں نے پوچھا کون ہے، تو وہ جن کو اپنے اوپر شیطان ہونے کا دھوکہ ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں شیطان ہوں، تو وہ شیخ مصروف تھے، انہوں نے فرمایا اچھا اگر تم شیطان ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اب جو انہوں نے یہ سنا، انہوں نے سنا کہ اوہو، یعنی واقعی انہوں نے تو میرے شیطان ہونے کی تصدیق کر دی گویا کہ. اب وہ گئے اور جا کر انہوں نے چھری لی اور خادم بھی ماشاءاللہ مجھ جیسا سمجھدار تھا اس سے فرمایا کہ دیکھ میں اپنا گلا کاٹ رہا ہوں اگر کوئی کمی رہ جائے تو پوری کر دینا. تو شیخ نے تو وہ کام کیا اور وہ مجھ جیسا سمجھدار تھا اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے کہا بسم اللہ, اس نے کہا اللہ اکبر بھی ساتھ میں, پورا ہی کام تمام. ایسے علاقہ, اس لیے ایسے طبقوں کا, ایسے صوفیاء کے ایسے طبقے گزرے ہیں. حضرت ماں یعقوب صاحب نانا تو یہ رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا, حضرت کو معلوم ہوا, بس آہ نکلی اور فرمایا کہ کاش اگر اس پر یہ حالت اور کیفیت طاری ہو گئی تھی تو فرمایا اس کے لیے سب اتنا سا جواب کافی تھا, کیونکہ اس پر ایک ناامیدی اور مایوسی اور یاس کی کیفیت تھی, سب اس کے لیے اتنا جواب کافی تھا کہ اگرچہ تو شیطان ہے لیکن ہے تو اللہ کا. بھئی اللہ کی مخلوق ہے نا, شیطان ہے تو اللہ کی مخلوق. فرمایا اس وقت اس کو امید کی ضرورت تھی, اس وقت اس کی ذرا تالیف قلب کی ضرورت تھی, اس کو ایک امید دلانے کی ضرورت تھی. جیسے ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئے نا امیدی مرو, نا امیدی کے رستے پر مت جاؤ, امید ہاس اللہ تعالی کی رحمت اور امید کے بے شمار رستے ہیں. اور فرماتے سوئے تاریکی مرو, اندھیروں میں مت جاؤ, نافرمانی کے رستوں میں مت جاؤ, خورشید ہاس اللہ تعالی کے قرب کے بے شمار آفتاب روشن ہے. لالا سالک پر کبھی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے, لالا اس کا کیا کیفیت کہ یہ جو میرے پڑھنا پڑھانا سب بیکار, کسی کام کا نہیں ہے, یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, کیا میں تقریر کر رہا ہوں, کیا بیان کر رہا ہوں, کیا میں پڑھا رہا ہوں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں, کسی کام کا نہیں, کیونکہ گناہ تو مجھ سے چھوٹتے نہیں ہیں. اور یہ جو میں صرف دھوکہ دوں, ایسی کیفیت طاری ہوتی رہتی ہے, یہ گویا کہ کبھی کبھی دھند چھا جاتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہو نکلتا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ سب کام بھی چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے, کیا عجیب بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی آدمی اخلاص سے کام نہیں کر رہا, عبادت دین کا کام اخلاص سے نہیں کر رہا, ریا دکھاوا ہے, اس کو بھی فرمایا کہ کام مت چھوڑنا. کتنی عجیب بات, فرمایا کام مت چھوڑنا, کام کرتے رہو, اخلاص کا علاج کرا, ریا کا علاج کرا لو, کام مت چھوڑو. حضرت کا جملہ کتنا پیارا, حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کرتے رہو, کام کرتے رہو, عادت بن جائے گی, پھر وہی عادت عبادت بن جائے گی. کتنی عجیب, یہ ہے وہ حضرات کہ جو اس رستے کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں. یہ کتنی پیاری بات فرمائے, فرمائے کام مت چھوڑ دو. یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ دین کا کوئی کام شروع کیا, مدرسہ کھولا, تقریر شروع کی, دارالافتاء کھولا, کوئی دین کا کام شروع کیا, ایک آدمی آنے لگا, دو چار دن گزرے وہ بھی غائب ہو گیا, یار لگتا ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کیا قبول ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا ایک بات کو کہ قلت اور کثرت یہ اعتبار قبولیت نہیں ہے. کسی چیز کی کثرت یہ ضروری تھوڑی ہے کہ کسی شیخ کے اندر زیادہ مرید ہو جائے تو وہ بہت بڑا مقبول شیخ ہے, اور اگر کسی کے مرید کم ہو تو یہ تو مردود ہے. کسی کے مدرسے میں طلبا کم ہے تو صاحب یہ کیا کوئی مدرسہ ہے, کسی کے طلبا مدرسے میں کتنے زیادہ تو کہا ہاں یہ مدرسہ ہے, بڑا مدرسہ ہے. تو یاد رکھیے گیا قلت اور کثرت یہ اعتبار علامات قبولیت میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, یعنی 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی. کتنے آدمی مسلمان ہوئے, 80-82. معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا نا کہ 80-82 آدمی مسلمان ہوئے. کتنے 950 سال کی اشاعت دین, اشاعت توحید, پیغام نبوت پہنچا رہے ہیں, تبلیغ فرما رہے ہیں 950 سال میں, کتنی تعداد. اور یہاں ہم چاہتے ہیں دو بیان کے بعد کم سے کم 10 آدمی تو ہاتھ چومے, 3 آدمی جوتی لے کے گھومے, سمجھ میں نہیں آتا جوتی دو پاؤں دو اور 3 آدمی جوتی کیسے لے کے گھومے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یہ تو پھر وہی مسئلہ اسی طرح لگتا ہے, یہ منطقی مسئلہ. طالب علم آیا, دیہاتی تھا, دیہاتی کا بیٹا تھا, نئی نئی منطق پڑھ کے آیا تھا, حافظ اقبال صاحب آگے آ جائیں, آپ کا انتظار تھا. یہاں پر ذرا وائی فائی کنیکشن کمزور ہے. تو اب وہ دیہاتی کا بچہ تھا, اس نے جو ہے وہ ماں کے گھر میں دو ہی انڈے تھے, وہ دو انڈے سامنے لا کے رکھے. اب باپ نے کہا کہ چل بیٹا, ہم تو کھانے والے تین ہیں لیکن دو ہی انڈے ہیں, چل تو کھا لے, گزارا کر لے. اس نے کہا ابا فکر مت کرو, میں ایسے ہی تھوڑی علم پڑھ کے آیا ہوں, میں ثابت کروں گا یہ تین انڈے ہیں. اب وہ باپ تھا تو دیہاتی لیکن بڑوں لوگ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا, اس نے سمجھ گیا کہ ابھی اس کو ابھی تو منطق شروع ہوئی ہے, ابھی سے اس پر دورہ پڑ گیا. اس نے کہا اچھا, ماں بھی اتنی دیر میں ماں بھی آ گئی تھی. اس نے کہا میں ثابت کروں گا یہ دونوں ہی تین انڈے ہیں. اس نے کہا اچھا چل تو ثابت کر, ایک انڈا اٹھا کے ماں کو دیا, دوسرا اپنے پاس رکھا, کہا تیسرا تو کھا لینا. تو میرے پیارے دوستوں, انسان پر یہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے کہ صاحب میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں, اتنے زمانے سے کام کر رہا ہوں, لیکن کوئی آدمی نہ مجھ سے جڑتا ہے, نہ کبھی کسی نے آ کر جیب سے ہدیہ نکال کر دیا, نہ کسی نے مجھ سے پوچھا, تو پتہ نہیں میرے میں تو اس کا مطلب قبول ہی نہیں ہوا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو 950 سال تبلیغ کی, اللہ اکبر, تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے لیکن اولو العزم پیغمبروں میں ان کا نام ہے, اللہ اکبر. لہذا معیار قبولیت قلت اور کثرت نہیں ہے, اصول بنائے اصول. اب جیسے ہمارے مسلمانوں میں عموماً اور دینداروں میں خصوصاً ایک چیز ہے, اور وہ یہ چیز ہے کہ میں شاید عند اللہ تو اتنے نہیں لیکن عند الناس محبوب ہو جاؤں. جو حدیث شریف بھی پڑھی تھی میں نے کہ لوگوں میں مقبولیت مل جائے, اور اس مقبولیت کے طریقوں کے لیے طلبہ حضرات کیا کام کرتے ہیں, دو کام کرتے ہیں اس میں خصوصاً. ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ کسی مشہور شخصیت جس کے خطاب میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں, اس کے انداز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا کام تو اس سے بھی زیادہ شارٹ کٹ ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ عملیات سیکھ لیں, کوئی چلہ کشی کر لیں بس. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے آ کر کیا پوچھا کہ کوئی ایسا عمل مجھ کو بتا دیجئے کہ جس کو کرنے سے میں اللہ تعالی کے ہاں بھی محبوب ہو جاؤں. اصل چیز تو اللہ تعالی کی محبوبیت کی ہے, یعنی انہوں نے اسی کو ذکر کیا کہ میں اللہ تعالی کیا محبوب ہو جاؤں. ہاں لوگ انسانوں کے بھی محبوب ہو جاؤں, انسانوں کی نظر میں بھی محبوب ہو جاؤں. تو کتنا پیارا اصول فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک اصول دے دیا, ایک اصول عنایت فرمایا کہ دنیا سے تو زہد اختیار کر لے, دنیا کا زاہد بن جا, تو اللہ تعالی کیا مقبول ہو جائے گا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, بڑا پیارا شعر ہے, سبحان اللہ. اہل عقبا کو دونوں جہاں مل گئے, اہل عقبا کو دونوں جہاں مل گئے, اہل دنیا کو دنیا فانی ملی. اس کی شرح حضرت نے خود فرمائی, فرمایا کہ دیکھو جو آدمی اہل عقبا یعنی آخرت کی فکر کرتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے, یعنی اللہ والا بننا چاہتا ہے علم کے رستے سے, اہل اللہ کی صحبتوں کے رستے سے, جب وہ اللہ والا بننا چاہتا ہے اور آخرت کا بننا چاہتا ہے, تو چونکہ اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے, دنیا اس کو مل کے رہے گی, کیوں یہ دنیا میں ہے, دنیا اس کو مل کے رہے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالی کا مقبول بن جائے گا تو پھر اس کو دنیا کی کس چیز کی کمی ہوگی. ہمارے بزرگوں میں تو ایسے ایسے حضرات گزرے ہیں
حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت جس جگہ وضو فرماتے تھے اس جگہ پر جو کائی جم جاتی تھی، ہری ہری جو چیز ہوتی ہے وہ جو کائی جم جاتی تھی، ایک دفعہ حضرت نے دیکھا کچھ اول جلول قسم کے لوگ، بال بکھرے ہوئے، عجیب حیثیت، اور وہ وہاں پر جمع ہے. حضرت نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ حضرت یہ کیمیا گر ہے، کیمیا بنانے والے، کیمیا سے سونا بناتے ہیں. فرمایا یہ یہاں کیوں جمع ہے؟ کہا حضرت اصل میں جس جگہ آپ وضو فرماتے ہیں وہاں پر جو کائی اور چھوٹی چھوٹی جو گھاس نکل آتی ہے اس کے ذریعے سے یہ کیمیا بناتے ہیں. بس حضرت نے کہا کہ جی، اور فرمایا ان کو بلاؤ. ان کو بلایا تو فرمایا کہ دیکھو تم کتنا سونا بناؤ گے، اگر سونا کے بجائے تم خالق سونا کو حاصل کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا کر لو، تو وہ حال ہوگا کہ جیسے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں، آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ تو کیا فرمایا کہ بخانہ زر نمی دارم فقیرم، میرے گھر میں سونا نہیں ہے، میں تو فقیر ہوں، ولے دارم خالق زر امیرم، لیکن اپنے دل میں سونے کے خالق کو رکھتا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے کہ مسکین ملا تھے، یعنی آپ ان کا اندازہ کیجئے ان کی غریبی کا حال. دنیاوی طور پر جب انتقال کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا تو دنیا کے اندر ہر باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اولادوں کا کیا ہوگا. حضرت کے چار صاحبزادے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العیسیٰ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار بیٹے، بچے چھوٹے تھے اس وقت. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، حضرت کو یہ فکر لگی نہیں کہ ہائے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. قربان جائیے، عند اللہ مقبولیت کیا چیز ہوتی ہے. خود خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور فرمایا، حضرت کا ایک نام تھا جو اصلی نام تھا، اس کے نام سے اطاعت فرمایا، فرمایا کہ تم کیوں فکر کرتے ہو، جیسے میرے بچے ویسے تیرے بچے. آپ تصور کریں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تسلی دے رہے ہو، اس شخص کا اللہ تعالیٰ کیا کیا مقام ہوگا. لہذا کیا فرمایا، حضرت فرماتے تھے مغل بادشاہوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ دلے دارم جواہر پار عشقست تحویلش، کہ ولی اللہ، حضرت اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے، ولی اللہ ایک مسکین ملا ہے لیکن اپنے دل میں ایک ایسے اللہ تعالی کی محبت کا جوہر اور موتی رکھتا ہے کہ دارد کے زیرے گردو دار کے دارد زیرے گردو کہ من دارم، کہ پورے آسمان کے نیچے اگر مجھ سے بڑھ کر کوئی رئیس ہو، کوئی امیر ہو تو وہ آئے. اللہ لدا شاہ صاحب ایسے ایسے ہمارے بزرگ تھے، لیکن یہ فرمایا کہ ارے میاں کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو تم، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنے کی فکر کرو. لدا حضرت نے فرمایا کہ جو اللہ کا بنتا ہے، چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کو دنیا مل کے رہے گی، اس کو دنیا مل کے رہے گی، کیونکہ جب تک وہ اس دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائیں گے. البتہ فرق یہ ہوگا، ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست کے بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، تو میں نے پوچھا بھائی، انہوں نے کہا کھانے کا نظم، میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کھانے کا نظم تھا. میں نے کہا بھائی کھانے کا نظم کیسے ہوگا؟ کہا ٹیبل کرسی. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ دعوت ولیمہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی سنت ہے. دعوت ولیمہ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جی سنت ہے. لیکن عجیب بات ہے، سنت کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. ایک تو تاخیر، پھر سب ٹیبل کرسی. ہمارے بزرگ کتنی محنت کرتے تھے، کتنا اہتمام ہوتا تھا، اور پہلے مہمان کو مہمان سمجھا جاتا تھا. مہمان، چاند، ماہ مانے چاند. لہذا اس کو اتنی عزت و اکرام دیا جاتا تھا، اس لیے مہمان کو بٹھا کر کھانا اس کے سامنے رکھا جاتا تھا، یہ عزت و اکرام کہلایا جاتا ہے کہ مہمان کو کھانا اس کے سامنے رکھ کر دیا پیش کیا جائے. اور آج کل مہمان کی عزت کیا ہے کہ ہال کے اندر انتظام کیا کرتے ہیں، ایک طرف کھانے کی ٹیبل لگا دیتے ہیں، داخل ہونے والے بھی سب سے پہلے
معاف کیجیے گا تاڑتا ہے کہ کھانے کی ٹیبل کدھر ہے؟ تاکتا ہے تاڑتا ہے کہ کھانے کی ٹیبل اور میز کہاں لگی ہوئی ہے؟ پھر وہیں تک قریب میں تلاش کرتا ہے کہ میرا کوئی رشتے دار یا دوست بیٹھا ہو اسی سے بات کر وہیں پر پہنچ جائے گا. آپ کبھی یا تو بھینسوں کے باڑے اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر جو بھینسوں کا کھانے کا جو چارہ رکھا جاتا ہے اس کو کھولی کہتے ہیں نا. اب وہ مالک کیا کرتا ہے, وہ کھانا بنانے والا اس میں جب کھانا ڈالتا ہے تو ساری بھینسیں باڑ سی لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں, اور جیسے ہی وہ ڈھکنا کھولتا ہے بھاگتی بھی آتی ہے. دادا کھانے کے جو حال میں بھی یہی منظر ہے کہ کھانے کی ٹیبل ہے, ایک آواز آتی ہے ٹرن, وہ ڈھکن بجاتا ہے نا, وہ بڑی ترکیب سے بجاتا ہے ڈھکن, ٹرن آواز آتی, پھر تو آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ ساری بھینسیں بھاگ رہی ہیں کھانے کے. بالکل جانور والا منظر, جانوروں والا منظر, کیا عجیب بات ہے. اور اب شکوا تو ہے اپنے بھائیوں سے, یعنی ہم دیندار ہیں جو کہلاتے ہیں, چاہے امام ہو مؤذن ہو چاہے تبلیغ میں ہو چاہے مدرسے سے ہو چاہے خانقاہ سے ہو, جو دین کے مختلف شعبے ہیں, ان شعبوں میں رکھنے والا اگر وہ بھی اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل نہ کرے تو کتنے افسوس کی بات ہے. تو بارہ نام سے پوچھا کھانا ٹیبل کرسی پر ہوگا؟ نہیں کہ یار زمین پر بندوبست کرو. کہنے لگے اصل میں بات یہ کہ میری مجبوری ہے کہ میرے رشتے دار ایسے ہیں کہ اگر وہ زمین پر بیٹھتے ہیں تو ان کی پتلون پھٹتی ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا تھا, یہ میرا چٹکلا ہے, یعنی حاصل یہی نکلتا ہے نا. میں نے کہا اچھا بھائی ایک کام کرو کہ ہمیں تو لگا کے دو, ہمیں تو وہ یہ اچھا لگتا ہے, اس سے تسلی سے بیٹھ کے کھایا جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہاں پر بیان کا نظم تھا, کھانا لگایا انہوں نے ہمارے لیے. مزے کی بات ہے جو ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے نا, ہوا یہ کہ ٹیبل والوں کو تو کھانا لینے جانا پڑتا ہے اور بیٹھے ہوئے کے لیے کھانا خود آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا یار یہ تو ملاؤں کے مزے ہیں. تو لوگ کتنے جو ٹیبل پر بیٹھے تھے وہ بھی وہیں آ کے بیٹھ گئے, اور مزے کی بات یہ کہ ان کو کھانا ملتا ہے ٹھنڈا اور یہاں آ رہا ہے گرما گرم. صرف گرم نہیں, گرما گرم. اس تاکید سے مزہ آیا نا, تو گرما گرم کھانا. انہوں نے کہا ان کے مزے ہیں. تب وہاں پر ایک بات یاد آئی, ایک عالم نے فرمائی تھی اس کو یہاں پر, کہ مرغے دو قسم کے ہوتے ہیں, مرغے مرغی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک مرغیاں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کو مالک کھانا اور باجرہ ہاتھ میں رکھتا ہے دانے وغیرہ, اور وہ جاتا ہے اور یوں پھینکتا ہے اور وہ مرغیاں اس پہ ٹوٹ پڑتی ہیں. اور ایک مرغا وہ ہوتا ہے کہ جس کو مالک اپنے ہاتھ پہ بٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے. اگر میرے دوستوں اگر اللہ کے لیے دین کا کام کرو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی دنیا پر نظر مت رکھنا, کسی کے مال پر نظر مت رکھنا, تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ تم سے محبت کریں گے. دین کا کام کریں لیکن جیسے اللہ رکھے ویسے راضی رہے, کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے, کسی کے مال پر نظر نہ رکھے, ہاں نظر رکھے تو دل پر نظر رکھے, اس پر محنت کرے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگ تم سے محبت کریں گے, کیونکہ ظاہر بات ہے بھائی لوگوں کا محبوب کیا ہے؟ مالدار کا محبوب کیا ہے؟ مال ہے نا. اب اگر کوئی کسی کے محبوب پر نظر ڈالے گا تو وہ ہم سے محبت کرے گا, کیونکہ وہ اس کا محبوب, ہم بھی اس کو محبوب بنانا چاہتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تو رقابت شروع ہو جائے گی, اور جب رقابت شروع ہو جائے گی تو وہ رقیب رقیب سے محبت تھوڑی بناتا ہے. رقیب حبیب کس کو بناتا ہے؟ کہ جب رقابت نہ ہو. اور یہ رقابت جو ہے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی, کیوں یوں تو رقابت لازم ہے, یوں تو رقابت لازم ہے اس شاخ میں, یعنی جو دنیا کے عشق ہے, دنیا کے مال, دنیا کی عورتیں, دنیا کے لڑکے, دنیا والی چیزوں پر جو ہے وہ رقیب ہوتے ہیں, کیونکہ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے. آپ حضرات نے وہ بات سنی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دنیا جی فتر, یہ دنیا جو ہے وہ مردار ہے, وطالبوہا کلاب, اور اس کے جو طلبگار ہیں وہ کتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ عجیب عجیب چیزیں دکھاتے ہیں. پڑھتے تھے سنتے ہیں بیان بھی کیا. ایک مرتبہ ایک منظر دیکھا, حضرت والا دعوت خاتون کے ساتھ ساؤتھ افریقہ جانا ہوا. ہوا یہ کہ وہ جو کئی ایک پنجرا تھا اس میں اس خاص قسم کے کتے تھے, تو مالک نے کیا کیا کہ اس غذا ڈالی. اچھا غذا ڈالی تو وہ کتے کیا ہوئے, ایک کتا, چار پانچ کتے تھے تو ایک کتا دوڑا اور اس نے اس غذا کو لیا, اور وہ کتا سب سے آگے اور بقیہ چار کتے اس کے پیچھے. کتوں کا مزاج ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جس کتے کے پاس غذا ہو نا اور چیز ہو وہ اس سے چھینتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ اس کو کھانے دے کے چل بھائی چھتو کھا لے, نہیں, وہ اسے چھینتے ہیں, پھر ان میں لڑائی ہوتی ہے. تب وہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب مثال دی ہے, سبحان اللہ, کہ کوئی اور جانور سے تشبیہ نہیں دی, کتوں سے تشبیہ دی. کہ کیا ایک دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جب وہ دنیا دار جب کسی مال کو لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اکیلا مجھے ملے, کوئی اور اس میں شراکت دار نہ ہو, شریک نہ ہو, اکیلا ملے. اور جب وہ اس کو ملتا ہے تو لے کے بھاگتا ہے, اور لے کے بھاگتا ہے تو جو دوسرے پیچھے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, کہا اسے چھیننا ہے. اللہ اکبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام, سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستوں, اگر ہم نے ان کے محبوب پر نظر رکھا تو وہی تو ان کا محبوب ہے, تو ہم تو ان کے رقیب بن جائیں گے. پھر حبیب اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے, نام حبیب رکھنے سے کیا ہوتا ہے, کام کریں گے رقابت والا تو حبیب کیسے بنیں گے. یہ ایسا ہو کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا کہ دیکھو ان کے محبوب پر نظر مت رکھنا, جو ان کا محبوب ہے اس پر نظر نہ رکھنا. حضرت والا رحمت اللہ نے ایک عجیب بات اور فرمائی, فرمایا کہ دیکھو یہ جو مال ہے نا یہ بہت بے وفا ہے, جس کو ہم محبوب بنا رہے ہیں نا, یہ محبوب اس لیے رکشوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے بے وفا محبوب. کسی نے اس کو وفادار لکھا ہے بھائی؟ کسی نے لکھا ہے؟ سب نے بے وفا ہی لکھا ہے. لیکن یہ ہماری کتنی بڑی حماقت ہے کہ دیکھ رہے ہیں بے وفا ہے پھر بھی اس سے وفا کی امید لگائے ہوئے ہیں. اور شیر بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ان سے ہے وفا کی امید, ہمیں ان سے ہے وفا کی امید, جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے. کیسی عجیب ہماری حماقت ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو مال ہے نا یہ وفا نہیں ہے اس میں, اس مال میں. کیوں؟ ایک آدمی کی جیب میں پیسے ہیں, ایک لاکھ روپیہ اس کی جیب میں رکھا ہوا ہے, اس کو بھوک لگی ہے. اگر وہ تندور والے کے پاس جائے اور اس کو جا کر کہے کہ بھائی مجھے روٹی دے دو, ہوٹل والے کے پاس جائے مجھے کھانا دے دو, تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا لاؤ پیسے دو. کہا نہیں, پیسے میری جیب میں رکھے ہوئے, مجھے روٹی دو. جب تک یہ پیسے اس کو نہیں دے گا روٹی اس کے پاس نہیں آئے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھنا اس بات کو, اگر مال سے استفادہ کرنا چاہتے ہو, مال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, تو جب تک مال کو دو گے نہیں فائدہ ملے گا نہیں. یعنی مال کا حساب ایسا ہے, یہ مال جاتا ہے فائدہ دیتے تب فائدہ پہنچاتا ہے, جب تک مال موجود رہے فائدہ نہیں دیتا. جیسے اب یہ دین کا کام ہے, یہ مسجد ہے, اب اگر کسی کے پاس مال ہے, اب اگر وہ چاہتا ہے کہ میں آخرت کا فائدہ بناؤں, یہ طلبہ ہیں, ان کے یہ آخرت کا, یہ آخرت کا سرمایہ کاری ہے, یہ آخرت کی گوادر سٹی ہے. کہ جی گوادر میں جو پلان, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کل وہیں سے آیا ہوں. جب حضرت مفتی صاحب کا فون آیا تو مغرب کے بعد جب فون فرمایا مجھے تو میں عصر کے قریب پہنچا تھا, حضرت کے ساتھ گوادر کا سفر تھا. تو اسی وقت پہنچا تو مفتی صاحب مجھ سے بہرحال جو واقعہ ذکر کیا, میں نے کہا اچھا بھائی ہے بالکل, بس مجھے اصل میں میرے بچوں کی طبیعت کچھ ناساز ہے, آپ ان حضرات کے لیے میرے بچوں کے لیے دعا فرما دیں, اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. اور گھر والی سے ذرا مشاورت کرنی تھی, صبح کا تو آنا ہو گیا تھا, حضرت سے بھی اجازت لینی تھی, کیونکہ حضرت کی اجازت کے بغیر, حضرت والا رحمت اللہ علیہ, ایک دفعہ میں سفر سے واپس آیا تو پنجاب کا سفر تھا, آپ حضرات جانتے ہیں, غالباً اس سفر میں حیدرآباد بھی رکا تھا, تو حیدرآباد سے پھر کئی شہروں میں جانا ہوا. جب واپس آیا تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے آرام فرماتے میں, مجھے اللہ تعالیٰ کے حضرت کی طرف سے بعض حضرات کو اجازت تھی, اس میں سے یہ بندہ بھی تھا کہ میں حضرت آرام فرما رہا ہوں, میں وہاں بیٹھ جاتا تھا, آج چاہے آرام بھی فرما رہا ہوں. تو حضرت نے ایک دن مجھ سے پوچھا, کہ تم کب سے بیٹھے ہو، بیدار ہوئے کب سے بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت اتنی دیر سے، تقریباً آدھا پون گھنٹہ ہو گیا تھا. فرمایا کیا کر رہے تھے؟ میں کہا حضرت میں آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا. فرمایا تمہیں کیا مل رہا تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت وہی نفع اور فائدہ ہو رہا تھا جو آپ کی مجلس سے نفع اور فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو حضرت بس مسکرائے اور خاموش ہو گئے. تو اس سفر کی میں بات کر رہا ہوں، جب سفر کے بعد میں گیا حضرت کے پاس، ایک دفعہ حضرت سے میں نے سفر کی اجازت مانگی. تو سفر میں کہیں جا رہا تھا، اور میرا معمول یہ ہے کہ میں نے آج تک کوئی سفر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی اجازت سے بغیر کبھی کوئی سفر نہیں کیا تھا، اور الحمدللہ اب بھی میرا کوئی سفر حضرت والا دامت برکاتہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، نہیں کرتا. میں بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں سفر کا نظم بھی بن گیا. اب وہاں سے میزبان کہہ رہے کہ بھائی جلدی بتاؤ، میں کہتا ہوں نہیں ابھی اجازت نہیں ہوئی. میں کہتا تھا اشتہار مت چھاپنا جب تک اجازت نہ ہو جائے. ایک مرتبہ انہوں نے کچھ جلدی تھی تو ان حضرات نے اشتہار چھاپ دیا. پنجاب کے علاقے میں سفر تھا. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ والے کیا چیز ہوتے ہیں. حضرت سے میں نے پوچھا، حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں جاؤ گے. اور صرف پوری زندگی میں حضرت نے ایک مرتبہ مجھے سفر سے منع فرمایا، یہ واحد فرمایا نہیں جاؤ گے. دل ہے، میں سچ عرض کر رہا ہوں کہ دل ہے، کہ دل انسان کا وہاں ہوتا ہے. خیر میں یہ اللہ کا شکر ہے، میں الحمدللہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اعتراض نہیں ہوا. تکلیف ہونا اور بات ہے، وہ ایک بشری چیز ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے، لیکن الحمدللہ اعتراض نہیں ہوا. بہرحال میں نے میزبان کو فون کیا، اس نے اب کیا، میں نے اس کو یہ نہیں کہا مجھے حضرت نے منع فرمایا. میں نے کہا وہ کہے گا لو جی دین کے سفر. میں نے کہا بھائی میرا عذر ہے میں نہیں آ سکتا. بہرحال ان کو منع کیا. اللہ کی شان کے جس جگہ وہ حضرات پنجاب کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا تھا جام، تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم راستے میں جا رہے تھے ایسی آندھی آئی اور ایسی تیز بارش ہوئی کہا کہ مکان کی چھتیں اڑا کے لے گئے. اور ایسے واقعات ہوتے رہتے، اور وہ جو جہاں نظم تھا وہ نظم بھی نہ ہو سکا. تب میں نے کہا اللہ اکبر، یہ حضرت والا کی کیسی عجیب کرامت ہے، یہ برکتیں ہیں یہ بھی. اور یاد رکھیے گا کہ کرامت تو اللہ والوں کی بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. یعنی ہم کرامت کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، حقیقت میں سمجھو وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کی برکتیں جو نا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور ان کی برکت کی نشانی کیا ہے؟ ان کی برکت کی نشانی یہ ہے کہ انسان ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالی کا دھیان اس کو نصیب ہو جائے. یہ سمجھو اگر مرید دیکھے کہ مجھے برکت ملی ہے، تو برکت اس کو کہتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ کا مجھے دھیان نصیب ہو جائے کہ میرا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو. یہ ہے برکت. بہرحال میں اس سفر سے ایک سفر سے واپس آیا تو حضرت والا کے پاس حاضر ہوا. فرمایا کہاں کہاں گئے تھے؟ سلام، وعلیکم السلام. میں نے شہروں کے نام بتائے، حضرت یہ فلاں فلاں. حضرت نے ایک عجیب بات مجھ سے پوچھی، پہلی دفعہ پوچھی، آخری دفعہ پوچھی. فرمایا جب تم بیان کرتے ہو تو میرا نام لیتے ہو؟ کیا اللہ! اب آپ سوچے میری کیا حالت ہوئی ہوگی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت حقیقت یہ ہے کہ 99.99 جو میرے بیانات ہوتے ہیں وہ آپ کے نام سے شروع ہوتے ہیں. اب حضرات دیکھیں، اور واقعی یہی ہے، کیا بات ہوئی کہ اگر ہم بھول جائیں، اپنے شیخ کو بھول جائیں، تو پھر کیا بچا؟ وہ تو مدلس ہو گیا. کیوں؟ تدلیس ہی تو ہے کہ راوی جو ہے وہ حذف کر دے. کیوں؟ جی غیر معروف ہے. تدلیس اور کس کو بولتے ہیں؟ یہی تو تدلیس ہے کہ چھپا دیا کہ جی راوی غیر معروف ہے، مشہور نہیں ہے، یا راوی پر کچھ کلام ہے. تو وہی تو، اور سکھا تو وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کا نام بتاتا ہے. کہ بھائی اپنے شیخ کو کیوں چھپا رہا ہے؟ بعض ایسے مریدین ہوتے ہیں وہ بتاتے ہی نہیں ہیں، اتنے فنا فلا ہو جاتے کہ شیخ کا نام بھی نہیں بتاتے کہ میرا شیخ کون ہے. بہرحال تو میں حضرت سے میں نے ایک دفعہ سفر کی اجازت لی کہ حضرت مجھے اجازت مرحمت فرما دیجیے، میں سفر پر جا رہا ہوں. حضرت والا رحمت اللہ ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر مجھ سے فرمایا کہ جب تم دین کے سفر پر جا رہے تو مجھ سے اجازت کیوں لیتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، کہ حضرت نے ناراضی کا اظہار فرمایا اب جواب ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. میں نے عرض کیا کہ حضرت حقیقت میں یہ جو اجازت ہے, یہ جو اجازت ہوتی ہے, یہ اس میں آپ کی برکت شامل ہوتی ہے, اس سے آپ کی دعائیں ملتی ہیں, اور حضرت میرا جو سفر ہوتا ہے وہ آپ کی دعاؤں سے ہوتا ہے. تو لہذا مفتی صاحب نے جب فون فرمایا تو میں نے بھائی وہ دعائیں بھی تو لینی تھی, کیونکہ حقیقت بات یہ ہے, میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, تھکاوٹ ہے, کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے. جب ایک چیز ہے تو میں اس سے انکار کیوں کروں؟ تھکاوٹ ہے, سب کچھ ہے, سب اپنی جگہ ہے, کیونکہ آج کی رات بھی ایسی گزری ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ بچوں کے لیے دعا فرما دیجئے, لیکن خوشی بھی ہے اور خوشی غالب ہے الحمدللہ اس تھکاوٹ پر. یہ بھی عرض کر دوں کہ خوشی, آپ حضرات کی ملاقات کی خوشی وہ غالب ہے, بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لے. تو میرے پیارے دوستوں, میرے شیخ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ کہ اہل عقبا کو دونوں جہاں مل گئے, جو آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے, آخرت کو حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے, اس کو دنیا ضرور مل کے رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھی ہے اور اپنے فرما برداروں کو دنیا ضرور عطا فرماتے ہیں, اور اہل دنیا کو دنیا فانی ملی, اور جو دنیا کی طلب میں لگتا ہے تو جو دنیا وہ چاہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا اس کو ملے گی, ضروری نہیں ہے وہ اس کو ملے گی, اور اگر مل بھی گئی تو وہ دنیا ملے گی جو فانی ہے. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز فرما دی, کیا؟ کہ اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہو, اللہ تعالی کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہو, کیونکہ یہ انسان کی طبعی خواہش ہے, اللہ تعالی کی محبت تو یہ ہماری فطری چیز ہے, اس لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. میں نے ایک جگہ ایک بات عرض کی تھی, آج کہتے ہیں کہ جی یہ مولوی جو ہے وہ شدت پسند ہے, تو اس پر ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے خلیفت حکیم امیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ٹیکسلا میں نا, حضرت کا ایک دفعہ کاغان ناران کی طرف سفر تھا, اور وہاں جو سفر تھا ایسا کہ ایک طرف پہاڑ اور ایک طرف ہزاروں فٹ کی گہری کھائیاں, اور وہ حکیم امیر احمد صاحب کا حال یہ تھا کہ ان پر مجذوب قسم کے آدمی تھے, حال تاری ہو جاتا تھا, یارب 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 بیان میں بھی. اب عالم یہ کہ حضرت فرما رہا, حضرت نے خود قصہ سنایا کہ بس کھائی پر چڑھائی پر چڑھ رہی ہے, ایک طرف کھائی ایک طرف پہاڑ, اور حضرت ڈرائیور کے بالکل پچھلی طرف پچھلی سیٹ پر تشریف فرما, حکیم امیر احمد صاحب ساتھ میں, اچانک ان پر حال تاری ہوگا, یارب یارب یارب. حضرت نے غصے سے فرمایا چپ کر, تو مجھے تو تو آدھا پاگل معلوم ہوتا ہے. اگر ڈرائیور گھبرا گیا اور اس کے گھبراہٹ میں کچھ ہوا تو بس تو کھڈے میں جا کے گرے گی, مجھے تو تو آدھا پاگل معلوم ہوتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے خود سنایا قصہ, فرمایا اس نے میری طرف ایسے معصومانہ اور بہت ہی لجاجت سے دیکھا, اور اس نے کہا کہ حضرت اتنے زمانے سے میں آپ کی صحبت میں ہوں, ابھی تک صرف آدھا پاگل ہوں, جلدی سے مجھے پورا پاگل بنا دیجئے. تو میرے پیارے دوستو, ہائے ہماری اللہ تعالی سے محبت میں کتنی کمی ہے, ابھی تک صرف شدت پسند کہا گیا. اللہ تعالی تو ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ہونا کیا چاہیے؟ اشد پسند ہونے چاہیے. اس میں تفضیل کا, یا اللہ ہماری محبت کتنی کم ہے, ہماری آپ سے محبت کتنی کم ہے کہ ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم کہ ہماری محبت ایسی ہوتی کہ ہم کہتے کہ بھائی یہ تو اشد پسند ہے, اور صرف اتنا کہلائے. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالی کی محبت کا اللہ تعالی کی محبت کیسے ملے گی کہ دنیا کو ترک کر دے, اور دنیا کو ترک کرنے کے معنی حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اسی بات میں شرح میں فرمائے کہ صاحب مظاہر حق نے یہ بات لکھی ہے کہ کامل دنیا کا تر کامل زہد یہ ہے, زہد کامل یہ ہے کہ دنیا پاس ہو لیکن دنیا سے دل نہ لگائے. اگر کسی کے پاس دنیا نہیں ہے اور وہ کہے کہ میں جو دنیا کو محبوب نہیں رکھتا تو یہ کیا کمال ہے. اس لیے ایک بات جو خاص یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو, ہمارا پڑھنا پڑھانا, ہمارے بیانات, ہمارا سفر, ہماری پیری مریدی, ہماری امامت, اس سے مقصد کیا ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دیندار ہو کر دنیا دار ہوں, یعنی ہمارا لبادہ تو ہے دینداری کا کہ جی ہم دین بیان کر رہے ہیں. کیا میرے بیان سے مقصد واہ واہ ہے کہ جی لوگ واہ واہ کریں گے؟ واہ جناب کیا عمدہ بیان کیا، کوئی ہاتھ چومے گا اور کوئی آ کر لفافہ بھی دے دے گا، کوئی جوتی سیدھی کرے گا، کہے گا ماشاءاللہ. اور اگر کسی نے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ بیان کرنے کے بعد اب منتظر ہے. یار کتنے بے شرم لوگ ہیں حیدرآباد والے، ایک شخص نے آ کے تعریف نہیں کی، یعنی کہ ریواڑی کا ایک ڈبا ہی پکڑا دیتا. کیسے لوگ ہیں یہ؟ یار مجھے ویسا مقرر نہ سمجھنا، مہربانی کر کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک وائس کا حال یہ تھا کہ جب اس کا بیان ہوتا تھا تو وہ سب سے جو بوسیدہ اپنا جوڑا پہن کے جاتا، اور پھر وہ جوش میں آتا اور بیان میں جوش میں آ کر کپڑے پھاڑ دیتا، مجبوراً میزبان کو اس کو جوڑا بنا کے دینا پڑتا، تو مٹھائی مٹھائی نہ لا کے دینا. ایک بات عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب وہ مقرر یہ سوچ رہا ہے کہ یار نہ مجھے کسی نے تعریف کی، نہ کسی نے واہ واہ کی، نہ کہا حضرت آپ کے بیان نے تو عرش اعظم پر پہنچا دیا، ہمارا دل تو نور میں ڈوب گیا، اب یہ منتظر بیٹھا ہے اور کسی نے بھی نہیں آ کر کہا. اس نے کہا ایسے بے شرم لوگ، وہ سیاستدان کی طرح، جیسے ایک سیاستدان کے بارے میں مشہور تھا وہ بہت متکبر ہے، تکبر والا ہے، غرور والا ہے، تو وہ ایک جگہ بیان کے لیے گیا، بھائی صاحب آپ لوگ خاموش ہو جائیں گے؟ ماشاءاللہ. تو وہ بیان کے لیے گیا تو اس کی ایک جگہ تقریر تھی، اس نے کہا، اس کو بھی پتا چل گیا کہ لوگ تمہیں ایسے کہتے ہیں، اس نے کہا وہیں جاؤں گا بتاؤں گا. اس نے کہا ایک بات بتاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ میں مغرور ہوں، متکبر ہوں، میرا دماغ خراب ہے، میرے سر میں غرور ہے، اگر تم بتاؤ میرے اندر غرور ہوتا تو میں تم جیسے دو ٹکوں کے لوگوں میں کبھی آتا؟ تو میرے پیارے دوستو، یہ جو ہم اپنے دین سے، ہم نے اپنے دین کا حاصل اگر یہ سمجھا کہ ہدیہ ملے گا، تحفہ ملے گا، کوئی گاڑی دے گا، کوئی دعوتیں کرے گا، کھانے کھلائے گا، واہ واہ کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا لباس تو دیندار کا ہے لیکن میں اندر سے دنیا دار ہوں، میں حج کر کے آ رہا ہوں، میں تبلیغ سے واپس آ رہا ہوں، میں خانقاہ میں جا رہا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے فیض یافتہ ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں. کسی نے حج کے لیے کسی نے ہم سے آ کے دعا نہ کری، ہار نہ پہنایا، دعوت نہیں کی، تو بھائی مجھے کسی نے پوچھا نہیں. اب لوگوں کو بتاتے پھر رہے کہ جی میں حاجی ہوں. یہ جو سوال ہے، آپ کون سے سن فراغت کیا ہے آپ کا، کس مدرسے کے فاضل ہیں؟ تو یہ کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ سن فراغت کیا ہے؟ کیوں سینیورٹی؟ آپ کب سے اس میں جڑے ہوئے ہیں؟ کتنے چلے لگائے ہیں؟ تو میرے پیارے دوستو، یہ جو تقابل ہے نا، اسی نے ہمیں برباد کیا. لہذا ہم دینداری کے لباس میں پکے دنیا دار ہیں. دینداری کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. زہد زاہد دنیا کیا ہوتا ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا سفر تھا رنگون کا، الحمدللہ میں سفر میں حضرت کے ساتھ تھا. سننے کی بات ہے کہ دین کا کام کیسے کیا جاتا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی کیا چیز ہوتی ہے. جس مکان میں ٹھہرے وہ بہت شاندار مکان تھا. اس زمانے میں حضرت کے گھٹنوں میں درد تھا، تو میزبان نے حضرت کے جو رہنے کا انتظام ہے وہ اوپر والی منزل، دوسری منزل پر انتظام کیا تھا، بالائی منزل پر. مکان بہت شاندار تھا. اب حضرت جب ایک آدھ دفعہ وہاں تشریف لے گئے اوپر، تو فرمایا کہ بھائی میرے گھٹنے میں درد ہے، میں اوپر نہیں ٹھہر سکتا، نیچے کوئی بندوبست کیجیے. اب وہ میزبان آئے پریشان، نیچے آئے تو نیچے ایک کمرہ تھا جہاں پر کچھ سامان سٹور تھا، ایک بڑا سا ہال تھا، برآمدہ تھا، صحن اور بیٹھک جس میں مجلس کا نظم ہوتا تھا، ظاہر بات ہے وہاں تو ٹھہر نہیں سکتے تھے. ایک تھا باورچی خانہ، باورچی خانہ ذرا بڑا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے اٹیچ بات ہوتے ہیں ویسے باتھ روم اور غسل خانہ وہ وہاں پر موجود. اب وہ میزبان بیچارہ پریشان، اس نے کہا نیچے تو کوئی انتظام نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، اس نے کہا کہ حضرت ایک باورچی خانہ ہے. حضرت فرمایا اچھا میں دکھا دوں کیا ہے. تو باورچی خانہ ذرا ماشاءاللہ کشادہ تھا بڑا, تو حضرت نے فرمایا ہم یہیں رہیں گے. اللہ اکبر, اتنا حیران ہوا کہ ایک شخص, حضرت کی نظر اس بات پر تھی کہ دین کا کام کرنا ہے, اس پر نہیں کہ اوپر شاندار بیڈ شاندار گدے لگے ہوئے. بس اتنا فرمایا کہ میرے لیے زمین پر بستر لگاؤ گے تو مجھے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوگی, اگر کوئی چارپائی ڈال دو تو مجھ کو سہولت ہو جائے. یعنی اظہار حق بھی فرما دیا کہ ایک حق ہے کہ بھائی جو چیز ہے وہ چیز ہے, مجھے ایک عذر ہے. لیکن فنائیت اور اخلاص کا کیا حال کہ اسی باورچی خانے میں ایک ہفتہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے قیام فرمایا. اللہ اکبر. اور ہم تو دین کا کام کرنے کے لیے جب تک بلڈنگ نہ ہو, عمارت نہ ہو, پھر وزٹنگ کارڈ بھی شاندار ہونا چاہیے. یہ بھی جناب کہ کتنی عجیب ہے, آج کل تو طالب علم جب فراغت کا سال آتا ہے اب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ کارڈ بھی بنتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کارڈ کو بھائی, وہ دعوت نامہ, وہ دعوت نامے بنتے ہیں, اور شاندار دعوت نامے کہ جی میری جو ہے وہ عالم بننے کی خوشی میں جناب پتہ نہیں کیا عجیب اس میں برل تحریریں مختلف لکھی ہوتی ہیں, فلاں ہال میں اس کا انتظام ہے, کیا عجیب. اور ایک ہمارے بزرگ تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ, جب حضرت فارغ ہو رہے تو طلبہ سے آپس میں بات کر رہے ساتھیوں سے کہ دیکھو یہ ہمارے لیے جلسہ کر رہے ہیں, پہلا جلسہ تھا دار العلوم دیوبند کا, یہ جلسہ کر رہے ہیں, ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے, ہم میرا اور تمہارا علم تو ہم تو ایک دوسرے جانتے ہی کیا ہے. کہا بھی کیا کریں, کہا حضرت نانودی کو یعقوب صاحب نانودی کے پاس چلتے ہیں, ان سے عرض کرتے ہیں. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانودی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر اپنا مدعا پیش کیا کہ حضرت یہ یہ بات ہے, ہم اس قابل کہاں, مدرسے کی بڑی بدنامی ہوگی. کیا اللہ اکبر. حضرت نانودی رحمتہ یعقوب صاحب نے فرمایا ہٹو جاؤ اپنا کام کرو, تم ابھی تمہیں تمہاری نظر میں تمہارے استاد ہے نا اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. اور پھر حضرت نے کہا جی جملہ فرمایا جب باہر جاؤ گے تو تم ہی تم ہو گئے, قلندر ہر چے گوید دیدہ گوید. اللہ اکبر. قلندر جو فرماتا ہے گویا کہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر بھائی یعقوب صاحب نازی رحمت اللہ علیہ کو دیکھے جلسے میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ دیکھیں ہمارے ان طلبہ یہ انہوں نے جو دورہ حدیث پڑھا ہے یہاں سے, فرمایا جس کا جی چاہے جس کتاب سے چاہے ان کا امتحان لے لے, اتنا اعتماد تھا. دنیا نے دیکھا کہ کیسے کیسے حضرات پیدا ہوئے, کیا ایک علم کا غلغلہ, کیا اللہ تعالی نے مجدد وقت بنایا. تو میرے پیارے دوستو علم کا جو مقصد ہے, اس علم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جائز ناجائز پتہ چل جائے. میں یہ نہیں منع کرتا کہ ہو سکتا ہے کوئی عالم پڑھنے کے بعد وہ ہو سکتا ہے مدرسے سے پڑھنے کے بعد کپڑے کی دکان کھول لے کرے تجارت, میرے معاملات کیسے ہوں گے, معاشرت کیسے ہوں گی, میرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, یہ چیزیں سیکھنا مقصود ہے. ہاں اس کی نیت کہ پڑھنے پڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, یہ تو میرے پیارے دوستو بڑی سعادت کی چیز ہے, بہت سعادت کی چیز ہے, اور ضرور اس کی جتن اور محنت اور کوشش کرنی چاہیے. لیکن کم سے کم مجھے معلوم ہو, یہ نہیں کہ جی اب اس بات کی فکر لگی ہوتی ہے کوئی وظیفہ مل جائے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں ہم پیارے اور محبوب بن جائے. اب جی وظیفوں کے چکر لوگ ان سے محبت کرتے, کیا وظیفہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ عطا فرما رہے ہیں, فرمائے جو ان کی پسندیدہ چیز ہے تو اس سے مستغنی ہو جا, مت اس کی دنیا پر نظر رکھ, ان کے محبوب پر مت نظر ڈال, تو تم لوگوں کی نظر میں پیارا ہو جائے گا. اور اللہ کی نظر میں پیارا, اصل بھائی پہلے اسی کو بیان فرمایا کہ اس دنیا یہ ہم نے اپنے ذمے لی ہے, تو اس سے مستغنی ہو جا تو دنیا بھی دیں گے تجھے, ہم اپنا پیارا بنا دیں گے, جس کو پیارا بنا دیں گے اس کو دنیا نہ دیں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس دیکھی جو دنیا, اس نے ایک بزرگ نے عجیب بات دیکھی مثالی شکل میں دیکھا دنیا کو, ایک کنواری عورت کی شکل میں, باقرہ عورت کی شکل میں دیکھا. ان بزرگ نے پوچھا کیا بات ہے, دنیا اتنے زمانے سے بنی ہے تو ابھی تک باقرہ کی باقرہ, تو کیا فرماتے ہیں اس دنیا نے کیا کہا, اس عورت نے کیا کہا, اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو میرے پیچھے آئے وہ سب نامرد تھے, جو میرے پیچھے آئے وہ سب نامرد تھے, اور جو مرد تھے انہوں نے میری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا.
یہاں تو ایک پیغام جنو پہنچا ہے مستوں کو، یہاں تو ایک پیغام جنو پہنچا ہے مستوں کو، انہی سے پوچھے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں. تو لو زیادہ میرے پیارے طلبہ ایک بات عرض یہ کہ علم حاصل کرنے کی فکر کریں، اس کو نہ دیکھیں کہ کوئی مشہور آدمی کیسے بیان کرتا ہے. آپ کے پاس علم ہوگا آپ جیسے چاہے بیان کر سکیں گے، خزانہ موجود ہوگا تو جیسے چاہے نکالیں گے، خزانہ نہ ہوگا تو نقل کریں گے. کوئی کھڈا بیچ میں آ گیا، کبھی کبھی جو ہے سپر ہائی وے پر جا رہے ہوتے ہیں، کھڈا آ جاتا ہے، ٹھک سے مار دیتے ہیں، گاڑی ختم جناب. لیکن اگر رستے معلوم ہوں گے کبھی وہاں سے چلے جائے گا، لیاقت کالونی آنا ہے کبھی وہاں سے آ جائے گا، کبھی وہاں سے آ جائے گا، میری طرح فون نہیں کرے گا کہ بھائی کسی آدمی کو باہر بھیجو کہ رستہ بتائے، مرشد بھیجو ہمارے لیے. تو لہذا علم ہوگا، علم ہوگا، محنت کرے، کوشش کرے تو علم ہوگا، پھر جیسے چاہے گا بیان کر لے گا، پھر خود ہی اس کا بیان بیان بن جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ عملیات اور وظیفوں کے چکر میں نہ پڑے کہ جی مجھے میرے پہ کوئی جن قابو آ جائے، فلاں چیز قابو آ جائے، یا کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ لوگ کی نظر میں محبوب بن جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ترک دنیا. اور ترک دنیا کیا ہے؟ کہ دنیا ہو. ترک دنیا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے، مقصد یہ ہے کہ وہ چیز یہ دنیا ہمیں آخرت سے غافل نہ کرے. حضرت دکان ہے، تجارت ہے، ماشاءاللہ یا کتنے حضرات ہیں ماشاءاللہ تجارت بھی کرتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا کہ تجارت ایسی کہ دنیا کی کوئی بندرگاہ، کوئی کم از کم ایک بندرگاہ میں ضرور آپ کا سامان تجارت ہوتا تھا. کیا عجیب. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ شخص جو کہ مدرسے میں پڑھا بھی رہا ہے اور رات کا کیا حال ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، کہ وہ پڑوس کا بچہ کہہ رہا ہے ابا یہاں ایک ستون ہوتا تھا وہ کہاں گیا، ایک ستون کہاں چلا گیا. بس باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا، بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ امام صاحب تھے جو اللہ کی یاد میں رات بھر کھڑے رہتے تھے. اللہ اکبر. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ دو رکعت پڑھ لیں، کچھ نہیں تو چلو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، کچھ نہیں تو اللہ کر لیں. ایک دینداروں میں ہمارے یہ بڑی کمی ہے، میں اپنے سمیت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں ایک بڑی کمی ہے، ہم دعائیں نہیں مانگتے. وہ بزرگوں سے دعا کروانی ہے، ہم فارغ ہیں بالکل، کیونکہ ہمیں تو فیس بک پہ اپنے پروفائل اپڈیٹ کرنی ہوتی ہے نا، اور واٹس ایپ پہ. کتنی عجیب ہے، مسجد میں بیٹھ کے بھی موبائل نکال لیا اور وہاں پر گیم کھیلنے جناب، مسجد میں بیٹھ کر، اور واٹس ایپ پر میسج مسجد میں بیٹھ کر ہو رہے ہیں. کیا حال ہے، کیا بربادی ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان کی موبائلوں پر جو گھنٹیاں لگی ہیں، گھنٹی کیا ہے کہ گانے کی آوازیں، میوزک کی آوازیں. کتنی عجیب بات ہے کہ اب امام صاحب یہ اعلان بھی کریں. ایک میں اپنی مسجد میں کبھی اعلان نہیں کرتا کہ اپنا موبائل فون بند کر لیجیے، کبھی نہیں کرتا. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا، گھنٹی بجی تو میں کچھ، میں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے تم اعلان کر دیا کرو. میں نے کہا اعلان کروں گا تو وہ ان صاحب کی طرح ہوگا. ایک صاحب مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو امام صاحب نے کہا کہ اپنے موبائل فون بند کر لیجیے، تو ایک شخص مسجد سے نکل کے چلا گیا. اب جب نماز ختم ہوئی تو واپس آیا تو کسی نے پوچھا اور ایک بار نماز ختم ہوگا، ہاں تو تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہا اصل میں ہمارا امام صاحب، ہم اسے بہت اس کا ادب کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، امام صاحب نے کہا تھا موبائل فون بند کر لو، میرا موبائل گھر پر رہ گیا تھا، میں وہ بند کرنے گیا تھا. تو مجھ سے کسی نے کہا کہ تم اعلان کیوں نہیں کرتے، میں اعلان کر دیا کرو اپنا موبائل فون بند کر لے. میں نے کہا اس کا تعلق اعلان سے نہیں، اس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ تو ایسی چیز ہے، یہ تو ایسی چیز ہے کہ خود ہی بند کرنا چاہیے. اب مسجد میں لکھ کے بھی لگائیں گے کہ یہاں پیشاب مت کرو یا گندگی مت پھیلاؤ، یہ کوئی لکھ کے لگانے کی چیز ہے؟ یہ تو وہ چیز ہے کہ ایک 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 مسلمان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ ادب کی جگہ ہے. کاش وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو. بہرحال یہ میرا ذوق ہے، کسی سے میں وہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے ایک ذوق کو پیش کر رہا تھا. لیکن جو اچھا کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنے گھر جا کر موبائل بند کرنے کا بھی ان کو موقع مل سکے. اللہ تعالیٰ، یہ بہت ٹوٹی پھوٹی سی میری کچھ گزارش ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بس آخری بات کو سمیٹتا ہوں کہ وہ جو دھند کی بات میں نے کی تھی، انسان کی طبیعت میں کیفیت طاری ہو جاتی ہے، مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ آنسو بہانے کی ضرورت ہے. یہ بارش ہے، میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، دیکھ کر میرے اشک ندامت، دیکھ کر میرے اشک ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جامے. دیکھ کر میرے اشک ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جامع، جب بندہ روتا ہے تو اس کا جو ہے وہ مطلب صاف ہو جاتا ہے. ماں رومی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں بھی مجمع مل جاتا ہے، حضرت والا اکثر اس کو سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب مجھ کو جہاں نیک لوگوں یا جو ہے وہ گناہگاروں، فرماتے میں سب میں روتا ہوں. کیوں؟ تاکہ نیک لوگ، میں اس لیے روتا ہوں تاکہ ان کی نیکی میں اور ان کے تقوی میں اور ان کے علم میں، ان کی کیفیات میں اور اضافہ ہو جائے، اور گناہگاروں میں اس لیے روتا ہوں کہ تاکہ ان کی دل کی زمین بھی نرم ہو جائے اور وہ بھی نیک اور فرما بردار بن جائے. تو میرے پیارے دوستو، یہ رونا اتنی پیاری صفت ہے، اتنی پیاری صفت ہے کہ یہ دھند ہٹا دیتی ہے اور بندہ کا رابطہ گویا براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. تو جب بارش ہوتی ہے تو دیکھیں آپ، آسمان بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے، سورج بھی ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں ہے. تو اسی طرح سے بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں روتا ہے تو میرے پیارے دوستو، رونے والے کا یہ حال ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کو محسوس ہوتی ہے کہ براہ راست میرے دل پر پڑ رہی ہے. اب ایک شکوہ ہے کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، دل کا یہ حال ہو گیا. اللہ اکبر، قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. کیا فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابکو رو، فإن لم تبکو نہیں رونا آ رہا، فتباکو رونے والوں کی شکل بنا لو. اللہ اکبر. جب رحمت للعالمین جو کہ ارحم الراحمین کے سفیر ہیں، ایک صاحب نے کہا، صاحب یہ کیا، یہ رونے والوں کی شکل بنا لو، اس سے کیا ہوگا؟ تو یہی عرض کیا کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ کے سفیر رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، ان کی شکل بنا رہا ہوں، اور ان کو ناٹک بھی پسند ہے، ڈرامہ پسند ہے، تو تم ڈرامے ہی کرو، ناٹک ہی کرو جب ان کو یہ بھی پسند ہے. اللہ اکبر، یعنی کتنی رحمت ہے. وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے، ڈھونگ مچا رہا ہے، ڈھونگ رچا رہا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، نقل بنا رہا ہے. لیکن قربان جائیے اس اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ نقل کرنے والوں کو بھی محروم نہیں فرماتے. لیکن مدرسے میں نقل کر کے یہ کام نہ کرنا کہ استاد جی اپنے اندر شان رحمت پیدا کیجیے. اللہ اکبر. تو میرے پیارے دوستو، یہ ہے، اور حضرت والا فرماتے تھے رونا ملتا ہے رونے والوں کی صحبت سے، یہی تو صحبت کا راز ہے. دیکھیے انسان کسی کی تعزیت کے لیے جاتا ہے، کسی کے پیارے کا انتقال ہو جائے، جب وہاں جاتا ہے تو کیا دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ سخت دل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیسے کیفیت عجیب دل کی ہو جاتی ہے. یہی راز ہے صحبت صالحین کا، اللہ والوں کی صحبت کا، کہ جب ایک عام مسلمان کے قلب کی کیفیت کا ہم پر اثر ہوتا ہے تو اہل اللہ کے قلوب کی کیفیت کا اثر ہم پر کیوں نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس ٹوٹی پھوٹی گزارشات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اپنے کرم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی رحمتوں کا، خیریت خیروں کا اور برکتوں کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ یہ دین کی مجلس، یا اللہ تعالی علم کی مجلس، دعوی ذکر کی مجلس، یا اللہ اس میں شرکت کرنے والے ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ اس کو خیر کا اور برکتوں کا ذریعہ بنا، رحمتوں کا ذریعہ بنا. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں، یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. 100% شریعت و سنت پر، اور یا اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری جانوں کو جذب عطا فرما، یا اللہ ہماری جانوں کو جذب عطا فرما، یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی ذات پاک کی طرف متوجہ فرما، ہمارے دلوں میں اپنی ذات و صفات کی عظمت عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں علم نافع عطا فرما،
یا اللہ علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، تقویٰ کی دولت عطا فرما، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، یا اللہ اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، اور یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ ہمارے طلبا کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے دین کے کام کرنے والوں کو نیک اور صالح فرما بردار بنا، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اس مل بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو قبول فرما، اور اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ مغفرت بے حساب کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ تعالی ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اور یا اللہ ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی، یا اللہ تعالی اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی ہم سب کو یا اللہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے آبرو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ تعالی مسلمان جو یہ مسلمان جہاں جہاں پر یا اللہ مشکلات میں گرفتار ہیں، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ان کی مدد فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی ہمارے دین کے خادم اور دین کے مراکز کی بھی اپنے کرم کے حفاظت فرما دیجئے، اور جو لوگ اس مملکت اسلامیہ کو یا اللہ تعالی نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، یا اللہ تعالی ان کے ظلم سے، ان کے فتنوں سے، ان کی ذات سازشوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اور اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی ان کی سازشوں کے پیوند میں یا اللہ آگ لگا دیجئے، اور یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ممالک کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ تعالی ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یقیناً ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں اور کمیوں کی وجہ سے یا اللہ تعالی ہم ایسے ہیں جیسے جو ہے وہ بکریاں بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیے گھس جائیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری مدد فرما، اپنا فضل فرما، نفس و شیطان کی غلامی سے آزادی عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ یہاں پر سفید بال والے بھی ہیں، چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مریض بھی ہیں، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ علم کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ذکر اللہ کرنے والے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کرنے والے ہیں، قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جن کو آپ نے خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے، یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا تو فی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یا اللہ تعالی ہمارے بہت سے علماء، ہمارے پیارے، ہمارے بڑے وہ بیمار ہیں، اپنے کرم سے ان کو شفا بھی عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ مسلمانوں میں سے جس کی جو پریشانی اس کو دور فرما دیجئے، اہل مجلس اور یہاں کے منتظمین سے جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، اپنے کرم سے یا جملہ مقاصد حسنا میں ان کو کامیاب فرما دیجئے، اور اپنا فضل المہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ یہاں کے مسلمان حیدرآباد کے لوگوں کے لیے کسی قسم کی بھی دنیا کی کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکلات ہو، اس کو بھی اللہ آسان فرما دیجئے، اور اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا، ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا، ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ بنا، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله، لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انك ملك مقتدر، ما تشاء من امر يكون، اصعدنا في الدارين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء، وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا رحم الراحمين، ويا الله تعالى اس ادارے کے جو خدمت کرنے والے ہیں اور معاونین ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ اس ادارے کی جو ضروریات ہے سب کو یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے، اور یا اللہ اس کو قبول بھی فرما لیجئے. ہماری دینی کوششوں کو، یہ ٹوٹی پوٹی یا اللہ تعالیٰ کی کوششیں ہیں، یا اللہ ہمارے ان کوششوں کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.